اعلانات دراصل بعد ختم مجلس چونکہ مغرب کی اذان یہاں ہو جاتی ہے بہت اہم اعلانات ایسے ہوتے ہیں جو کہ مجھے کرنے ہیں اس لیے انشاءاللہ آج وقت ملا تو وہ اہم اعلانات میں مجلس کے اختتام پر کروں گا امید ہے کہ کچھ وقت مجھے مل جائے گا بہرحال آج کے سلسلے میں یہ ہے کہ تحفہ الہیہ کے عنوان سے مولا امیر المومنین کی وہ مخصوص دعائیں جو آپ نے نہج البلاغہ میں رقم کی ہیں اور جو آپ کے ہمارے سب کے گھروں میں ہونی چاہیے یہ تحفہ الہیہ کے عنوان سے کتاب ہے جو ہمارے آج مختلف کیمپس میں موجود ہے اس کے علاوہ اشاعت خصوصی کے طور پہ قصص القرآن ایک موضوع قرآن حکیم کا انبیاء کہ وہ تمام قصائص جو کہ قرآن نے جس کا جس کا جگہ جگہ رقم بند کیے ہیں ان سب کو ایک جگہ ڈاکٹر محمد حسن رضوی صاحب نے یہ کوشش کی ہے اور یہ ضخیم کتاب جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے ہمارے پاس ہمارے مین کیمپس میں موجود ہوگی ڈاکٹر سلمان قرانی صاحب کی چند مجالس کا اعلانات بھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں بعد میں اپنے مجلس کروں گا اس دفعہ پھر سن لیجئے کہ یہ اس مجلس کے علاوہ 7:30 بجے شب حسینیہ سجادیہ میں آپ مجلس پڑھ رہے ہیں 9 بجے شب امام بارگاہ بقیت اللہ ڈیفنس کلپٹن میں 10:30 بجے امام بارگاہ اوترا وزیر آباد میں اور 11:40 امام بارگاہ ایم اے جنا روڈ پر پرائی نمائش کے پاس بعد ختم مجلس بھی کہ 6 تاریخ تک 6 محرم تک وہ تمام حضرات جو 9 اور 10 کے جلوس میں شریک ہوتے ہیں تابو علم زلجنا اور تاجیوں کے ساتھ وہ اپنے ان زیارتوں کی باقاعدہ پرمیشن لیں موترا بس ہاؤس سے ایک پاس بنا دیا جائے گا اور اس پاس کے بغیر جلوس میں ان دونوں جلوسوں میں کوئی بھی زیارت باہر سے شریک نہ ہو سکے گی تیسری چیز یہ ہے کہ ساری گزشتہ تک تو یہ انتظام تھا کہ مشتر پاک 9 بجے رات یعنی شب عاشور ہم 9 بجے رات کو کھول دیتے تھے اور آپ حضرات میں تشریف جاتے تھے لیکن اب انتظامی حفاظت کے تحت یہ طے کیا گیا ہے کہ 4 بجے صبح مشتر پارک کے مختلف گیٹس کھولے جائیں گے اور آپ اسی وقت وہاں جہاں تشریف لائیں گے یہ حضرات وہ نوٹ کر لیں جو کہ شب عاشور یہاں آیا کرتے تھے کہ براہ کرم 4 بجے صبح آپ مشتر پارک میں داخل ہوں گے اس کے بعد ہی 4:30 بجے وہ مجلس ہوگی جو خصوصی اللہ نے تجیب پر کی ہے میں شکر گزار ہوں ان تمام حضرات کا جو کہ مشتر پارک کے چاروں طرف رہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری اپیل پر ہمارے ساتھ تعاون کیا اور اپنی گاڑیاں گلیوں میں کھڑی کرنی شروع کی ہیں لیکن اب بھی ہمارے پاس کچھ شکایتیں آ رہی ہیں کچھ موٹر سائیکل ہیں اور کچھ گاڑیاں ہیں براہ کرم ایک کو اس دیوار کے ساتھ سے ہٹا کر گلیوں میں لے جائیں تاکہ حفاظتی انتظامات جو یہاں کی شہر کی انتظامیہ پاکستان اترا اسکاؤٹس اور ہمارے والنٹیئرز کر رہے ہیں اس میں خلل نہ ہو ہم آپ کے تعاون کے شکر گزار ہوں گے بر محمد وال محمد سلوات
ہے سارا مٹھی میں بند ہے کیا ان کی ہمتوں پر کوئی تبصرہ کرے مجھ مجھ کو غم حسین میں رونا پسند ہے. اب اس سے پڑھ کے رنگے مساوات کیا ملے. اب اس سے پڑھ کے رنگے مساوات کیا ملے. فرش عذاب پست نہ کوئی بلند ہے. ہم تو تتائے رکھتے ہیں اس آدمی کی یاد, بچہ بھی جس کے گھر کا شہادت پسند ہے, بچہ بھی جس کے گھر کا شہادت پسند ہے. دیکھے کوئی حسین کی آغوش کا کمال, دیکھے کوئی حسین کی آغوش کا کمال. ہے تیر پست گردن اصغر بلند ہے, یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے, یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے. سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے.
سید الشہداء, میرے پاس مومنین اپنے مرحومین کے نام فاتحہ خوانی کے لیے لا رہے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ ہمارے مین کیمپ میں مشتاق رضوی صاحب کو ندی ہے, وہ اپنے پاس اس کی فہرست بنا لیں گے اور انشاءاللہ حزب دستور 9 تاریخ کو ہم فاتحہ خوانی کی کروائیں گے. ابھی اس وقت میں آپ سے ایک درخواست بھی کر رہا ہوں, اور وہ یہ کہ اس فرش عزا کے بانی منتظم و محتمن پاک محرم ایسوسیشن کے صدر اور پاک محرم ایجوکیشن کے مینیجنگ ٹرسٹی عرصے سے صاحب فراش ہیں, اور یہ ہمارا پہلا عشرہ گزر رہا ہے کہ وہ یہاں تشریف نہ لا سکے. ہم سب نے ان سے ہی یہ سب کچھ سیکھا. آج اس محرومی کو ہم جس طرح سے برداشت کر رہے ہیں پروردگار جانتا ہے. آپ سے درخواست صرف یہ ہے کہ نہ صرف آج اور اس وقت بلکہ اپنی تمام نمازوں میں, اپنی تمام دعاؤں میں غلام نقی رضوی صاحب کی صحت کے لیے بھرپور دعا کیجئے. اس کے ساتھ ہی ایک مومنہ معصومہ وہ بھی صاحب فراش ہیں, ان کے لیے دعا کیجئے کہ پروردگار باپ کے بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین, باپ کے باب الحوائج مولا ابو الفضل العباس, باپ کے باب الحوائج حضرت امام باقر علیہ السلام ان مریضوں کو بالخصوص غلام نقیزی صاحب کو جلد از جلد شفا یابی عطا فرما تاکہ وہ اسی طرح سے اس فرش اعضا کی خدمت میں پھر سے معمور ہو سکیں جس طرح سے وہ روز اول سے اس سے وابستہ تھے. بر محمد و آل محمد صلوات.
ریفرنس کے ساتھ کی جاتی ہے اور ریفرنس بھی
دینیات کے تعلق سے ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے, اور وہ یہ کہ عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے اور خاص طور پر اس زمانے میں تو دیکھا جا رہا ہے کہ جس کی جو مرضی میں آتا ہے وہ مذہب کو تختہ مشق بنا کر ایک مرتبہ کلام کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. اب اگر وہ الیکٹرانک میڈیا ہے تو پرنٹ میڈیا ہے تو کوئی مکالمہ ہے تو کوئی مذاکرہ ہے تو کوئی محفل ہے تو کیفیت یہ کہ جس کی جو جب کہیں مرضی ہوتی ہے وہ دینیات کے تعلق سے خاص طور پر بے قرین گفتگو کرتا ہے. تو آپ جیسے علم دینیات کسی بات کا تقاضا ہی نہیں کرتا, دینیات کے لیے گویا علم کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, دینیات کے تعلق سے گویا کسی بہو وراثت کا انکار شاید نہیں پایا جاتا. یہ ایک عمومی تصور ہے, اور ہوتا یہ ہے کہ ایسی گفتگو کے نتیجے میں آخر میں یعنی اس طرح کے برناموں کو نتیجے کے ساتھ اور باقاعدہ کبھی کبھی تو فتوا لگا کر ختم بھی کر دیا جاتا ہے, جیسے کہ اب اس پر کوئی اور گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں. مجھے نہیں معلوم کہ یہ طرز تفکر مسلمانوں کو کہاں لیے جائے گا, مگر میں اس طرز عمل کے نتیجے میں کوئی اچھے احوال کو آگے نہیں دیکھ رہا ہوں. اس پر انتہائی چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے. آپ سے عرض کروں, آج آپ اگر کوئی کوشش یہ کریں کہ انجیل مقدس کا اردو میں ترجمہ کریں تو 10 مختلف ایجنسی سے گزرنا ہوگا, تب کہیں جا کر آپ انجیل کا ان کے اعتبار سے ترجمہ کرنے کے شاید قابل ہو. میں ایک ایک لفظ کو ٹھہر ٹھہر کے اور رک رک کے اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ لفظ ہی امکان کو پیدا کرتا ہے, تو کہیں کوئی مغالطہ نہ ہو جائے, کہیں کوئی ابہام نہ پیدا ہو جائے, اس پر بہت غور کی ضرورت ہے. اگر آپ آج یہ چاہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بائبل کا اردو ترجمہ کریں گے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی آسانی سے بائبل کو آپ بازار میں اٹھائیں اور اس کے بعد آپ اس کا رواں اردو ترجمہ کر کے کسی انتشر و اشاعت کے مقام پر یا کوئی اشاعت گھر سے آپ اس کو چھپوا دیں گے؟ نہیں, نہ صرف یہ کہ ایسے ترجمے کو فور فیڈ کر لیا جائے گا, ضبط کر لیا جائے گا, بلکہ ایسی کسی بھی کوشش کو آگے بڑھانے والے کو بھی پابند سلاسل کیا جائے گا. وہ پھر اپنے آپ کو اس طرح پائے گا جیسے کہ کوئی قفس ہے اور پنجرا ہے, یعنی روزن زندہ کے پیچھے سے ہی فقط آسمان کی زیارت کر سکے گا. اتنی پابندیوں کے بعد ایک بائبل کے جس کے تعلق سے اگر آپ اور ہم ظاہر کے دونوں ہی جانتے ہیں یہ بات کہ یہ وہ بائبل ہے کہ جس کے تعلق سے یہ بھی طے نہیں ہے کہ کیا یہ وہی کتاب ہے جو عیسیٰ پر آئی یا کوئی یہ دوسری کتاب ہے. اب اس میں اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ کی بحث ہے, میں نہیں کرنا چاہتا کہ کسی بھی ذہن پر یہ بات پار ہو جائے. قرآن کے تعلق سے عجیب معاملہ یہ ہے, جس کی جب کبھی مرضی آتی ہے وہ قرآن کو جہاں چاہے جس طرح سے چاہے شروع کرتا ہے. ان کے کوئی یاد کچھ یوں سمجھیے کچھ سوروں کو لے دے گا یا کچھ پاروں کو لے دے گا, یا کم از کم پارے ہم پر تو ہاتھ صاف کرنے کی کوشش ہی کرے گا یہ سمجھ کر, جیسے کہ حق پورا انہی کا بنتا ہے کہ تیسواں پارا ہے چھوٹا سا پارا ہے اور ظاہر ہے کہ مختصر سورے ہیں, لیکن یہ ہے کہ چلواؤ انہی کا لگے ہاتھ ترجمہ کر ڈالیں. ایک اپروچ یہ بھی ہے. میں
آپ سے اگر یہ گزارش کروں کہ آپ ظاہر ہے کہ کلام مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور آپ سے بہتر کلام مجید کا مطالعہ کرنے والا کوئی نہیں ہے, آپ بخوبی جانتے ہیں ایسی کوشش اور کاوش کے نتیجے میں ترجمے تو ہاتھ میں آ رہے ہیں مگر کیا ترجمہ حق ادا کر رہا ہے معلوم یہ ہوگا, جواب یہ آئے گا کہ تراجم حق ادا نہیں کر رہے ہیں, یعنی کسی بھی قسم کے کوئی ترجمہ کرنے والے کے تعلق سے کسی بیک گراؤنڈ چیک کی ضرورت نہیں ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے, ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے کے لیے تو بیک گراؤنڈ چیک چاہیے, مگر کلام الہی تک پہنچنے کے لیے کسی بیک گراؤنڈ چیک کی ضرورت نہیں. جس کی جو مرضی جب چاہے جس طرح چاہے ترجمہ کرے, اب وہ گھر کی زبان میں کرے, سرکاری زبان میں کرے, دفتری زبان میں کرے, ٹکسالی میں کرے, وہ دلی کی زبان کو سامنے رکھ کے کرے, وہ لکھنؤ کی زبان کو سامنے رکھ کے کرے, یا یوں سمجھیے کہ اب تو زبان کی انحطاط کا یہ عالم ہے کہ اب سلینگز کے ساتھ ترجمہ کرے. محاورہ تو بہت دور کی بات ہوئی, سلینگز کے ساتھ یعنی جس طرح سے آپ صبح شام گفتگو کرتے ہیں اس طرح سے اب آپ گفتگو کریں. یہاں پہ کیفیت اب اس زبان کی یہ ہو گئی ہے, مجھے کہنے دیجیے کیفیت اس زبان کی ہو گئی ہے کہ میں خود دیکھتا ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہیں, زے زال دوات فرق ہی نہیں پتا کہ اس کو کیسے سرو کیا جا رہا ہے, معلوم ہی نہیں کہ کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے. جہاں زبان میں حروف کے تعلق سے فہم نہ ہو, زبان میں حروف تہجی کے تعلق سے جہاں فہم نہ ہو, وہاں کلام الہی کا ترجمہ کرنے کی کوشش کے کیا معنی ہوں گے, حیرانی ہوتی ہے. میں ظاہر ہے کہ اپنی گزشتہ تین تقاریب میں بار بار ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں اور وہ یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیے قرآن کے تعلق سے اور قرآن کے لانے والے کے تعلق سے سب سے پہلے اس سورس کو سمجھیے, اس اوریجن کو سمجھیے کہ جس نے پہچنوانے کی کوشش کی. آپ پر لازم ہے, دیکھیے کوئی کلام آپ تک پہنچ رہا ہے, کوئی بات آپ تک پہنچتی ہے تو آپ کا دل جو ایک سسٹم کے تحت ہے وہ بے اختیار آپ سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو خبر لانے والے کی تصدیق کرو کہ لانے والا کون ہے, اس کی کیپیسٹی کیا ہے, اس کی کیفیت کیا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے. قرآن نے نہیں معلوم کتنی مرتبہ مگر وضاحت کے ساتھ کہا دیکھو کبھی کوئی خبر فاسق لے کر آئے تو ایسی خبر کو قبول نہ کرنا, دیکھو فاسق کبھی تم تک کوئی اطلاع پہنچائے تو پہلی چیز یاد رکھو خبر کوئی بھی ہو خبر کے لانے والے کو دیکھو کہ لانے والا کون ہے. اب اگر ہم بنیادی مقدمات یا پرنسپلز ہی کو بھول جائیں, ہم اصل اصول ہی کو بھول جائیں اور ہم یہ کہیں کوئی بھی لائے ہم یہ خبر لیں گے تو پھر وہ خبر لی نہیں جاتی, وہ خبر خریدی جاتی ہے. اسی لیے خبریں بکتی ہیں, آج خبر بکتی ہے, لانے پر نہیں ملتی, بیچی جاتی ہے, خریدی جاتی ہے, کاروبار ہے پورا, ایک پورا کاروبار ہے. قرآن مجید نے 1400 برس پہلے کہا کہ دیکھو بہت احتیاط کی ضرورت ہے خبر کے حوالے سے, مخبر کے حوالے سے, لانے والے کے حوالے سے, اور اس سے بڑھ کر لانے والے کا کیریکٹر امپورٹنٹ ہے. اگر کیریکٹر پہ نظر نہیں ہوگی خبر کی اہمیت نہیں ہوگی. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. آپ اپنی زندگی, نجی زندگی, گھر پر کوئی دستک دے اور ایک مرتبہ آپ کو یہ اطلاع ملے کہ آپ کا چہیتا, اب بھائی ہو, بیٹا ہو, کوئی بھی ہو, کوئی ایسی اطلاع آپ تک آ جائے کہ جو آپ سمجھے کہ یقین کرنے کے لیے دل آمادہ نہیں ہو, تو آپ کے خود ایگزسٹنس میں, آپ کے وجود میں ایک ایسا سسٹم تخلیق کیا گیا ہے کہ وہ وارننگ کا سائن آپ کو لیے الرٹ کر دے,
اور یہ کہے کہ پہلے یہ تو دیکھو کہ لانے والا کون ہے, یہ کون ہے جو ہمارے گھر کی بات ہم تک پہنچا رہا ہے, کون ہے جو ہمارے گھر کی بات ہم تک پہنچا رہا ہے, کیا یہ گھر والا ہے؟ تو پلٹ کے آپ کہیں گے کہ نہیں گھر والا نہیں, اچھا باہر والا ہے. تو ایسی کتنی خبریں اس سے پہلے درست لا چکا, تو معلوم یہ ہوا کہ نہیں کوئی تاریخ ہی نہیں ہے ایسی خبر لانے کی, اور نہ صرف تاریخ بلکہ اس کو تو پہلی مرتبہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. فوری طور پر دل اس بات کے لیے تیار ہوگا کہ بھائی تصدیق تو کرو, دیکھو تو, پوچھو تو, یہ ہے کون؟ نجی زندگی میں انتہائی نجی زندگی کہ جو آنی جانی فانی مکانی زندگی ہے, اس میں تو اتنی احتیاط اور کلام مجید کے تعلق سے اتنی بد احتیاطی کہ کوئی کچھ بھی رائے لے لو, یہ بات عدل کے خلاف, عدل کے خلاف ہے. جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو, اور یہاں دوسرا کوئی اور نہیں ہے, دوسرا کوئی اور نہیں, آپ کا رسول, آپ کے لیے پیغام الہی لانے والا, اور اسی سے اتنے بے تعلق ہوئے کہ اب یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کس سے سمجھے. اسی لیے امیر المومنین کو کہنا پڑا کہ دیکھو اس وحی کو سمجھو, وحی کے لانے والے کو بھی سمجھو, جس پر وحی آ رہی ہے اس کو بھی سمجھو, جس مقام پر وحی آ رہی ہے اس مقام کو بھی جانو, اور اس کے بعد مجھے پہچانو کہ میرا رول کیا ہے. یہ ایک پرنسپل آپ کو دیا ہے, اصول دیا, اور یہ کہا ہے کہ دیکھو پہلے اس طرح سے تو چیزوں کو دیکھو, پھر کہیں آگے قرآن پہ گفتگو ہوگی. اسی لیے کل شاید میں نے یہی کہا تھا آپ سے کہ وحی کے آمد کے منظر کو ریکارڈ کیا ہے مولا کائنات نے, اور آؤ نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ لقد سمعت رنة الشیطان حین نزل الوحی فقلت ما هذه الرنة قال رسول اللہ اعوذ الشیطان ایسا من عبادته. اور اس کے بعد یا علی انکا تسمع ما اسمع وترا ما ارا ولا انکا لست بنبی انکا ولکنک وزیر انکا لعلی خیر. یہ کل کی گفتگو تھی مسلسل, وہی کے آمد کے منظر کو بھی بتایا, وہی کی کیفیت کو بھی بتایا, وہی کی ماہیت کو بھی بتایا, وہی کے محل نزول کو بھی بتایا, وہی جس پر آ رہی ہے اس کے موقف کو بھی بتایا, وہی جو قلب لے رہا ہے اس قلب کے تحمل کی قوت کو بھی بتایا. یہ کسی اور نے نہیں, یہ کسی اور نے نہیں بتایا, یہ کسی اور نے نہیں بتایا. مسلمان ایک سے گھبرا کے جو بھاگا, اس ایک سے کہ جس نے کہا میں اتنی آسانی سے وحی بتا رہا ہوں, اس ایک سے جو بھاگا تو پھر کئی ایک کا ہو گیا. اور ایسا ہوا کہ راندھے درگاہ ہو گیا, اب دھتکارا ہوا ہوا, اب اس کی کیفیت یہ ہوئی اب جہاں جائے وہاں سے منہ کی کھائے, اور اب ایک در سے دوسرے در بھٹکنے لگا, بھٹکنے لگا. اسی لیے شاید اس زمانے میں کہا دیکھو اس سورس کو سمجھ لو, اس کو پہچان لو. کیوں؟ اس لیے کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ دیکھتا ہے, جو میں سنتا ہوں وہ یہ سنتا ہے. ہوا سے کمسا کی دو بڑی چہتے ہیں, باسرا اور سامیا. دیکھنا ہی کافی نہیں ہے, سننا بھی ضروری ہے. دونوں باتیں اپنے جگہ پر ہیں, اور اس کے بعد یہ کہنا کہ دیکھو دیکھو بس فرق تم میں اور مجھ میں یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو. اور یہی کل میں کہہ رہا تھا, وزیر کا لفظ معین کیا ہے اس ذات والا صفات کے لیے
کہ تم بدی
ہمارے پاس اب صورت احوال کچھ اور ہے. ہمارے پاس صورت احوال یہ ہے
اور یہ دلچسپی سے بات خالی نہیں ہوگی اگر میں یعنی لازم سمجھتا ہوں آپ تک پہنچاؤں.
ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ہم قرآن کو فقط قرآن کافی ہے کہہ کے نہیں لیتے ہیں بلکہ ہم قرآن کو قول معصوم کے ساتھ ملا کر لیتے ہیں. اس کی وجہ ہے عام کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے اس کی شرح ملتی ہے.
آپ کو شرح لینے کی ضرورت ہے.
کیوں لیں گے آپ شرح؟
اس لیے کہ چونکہ اصل کتاب کی تفہیم ممکن نہیں ہے لہذا شرح کتاب بھی چاہیے. مثلا اگر آج میں آپ سے کہوں مثنوی یہ مولوی یہ معنوی آپ کو دے دوں اور آپ سے کہوں آپ اس کو سمجھیے تو آپ آہستہ سے کہیں گے کچھ مشکل مقامات بھی ہیں مجھے اس کا منظوم ترجمہ تو لا دیجئے مجھے اس کی شرح تو لا دیجئے فارسی میں جانتا ہوں مگر کچھ ایسے مقامات آتے ہیں جس میں شرح کی ضرورت پڑتی ہے.
ایک مثنوی ہے مولوی کے لیے قرآن مجید کے تعلق سے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کافی ہے
تو آپ کو معلوم ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ چھٹکارا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ہم اس کو سرسری پڑھنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ان ڈیپتھ اسٹڈی کی یعنی کوئی صورت نہیں ہے کوئی شغف نہیں ہے. ہم اس کو سمجھنا نہیں چاہتے ہم پڑھنا چاہتے ہیں. دیکھیے فرق ہے.
ہم قاری بننا چاہتے ہیں بہترین قاری بنیں گے آپ لیکن ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن آپ کو نہیں سمجھائے گی جب تک کہ شرح برابر نہ رکھی ہو.
یہ کچھ ایسے مقامات ہیں جس پر مجھے معلوم ہے بہت سے احباب ایسے ہوں گے جو اس کو اپریشیٹ کریں گے اس گفتگو کو اور شاید بہت سے شاید یہ کہیں کہ نہیں معلوم یہ کوئی درست درست نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. میں ایک نتیجے میں پہنچاؤں گا آج آپ کو
میں ایک نتیجے پہنچاؤں گا. آپ نے اب جب یہ سنا کہ شرح کی ضرورت ہے تو آپ نے اپنی کنوینئنس پہ ایسے کو چنا جو آپ کے مزاج سے قریب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مزاج کہیں اتنا مشکل پسند نہ ہو جائے کہ جو ہمیں الجھا دے اور ہم اپنے آپ سے نفرت کرنے لگے.
تو کیا کیا اس کے لیے آسان سا طریقہ کہ بس وہی سمجھنا ہے نا آؤ سمجھتے ہیں
تو مسلمانوں کے پاس بظاہر الحمدللہ بڑا سرمایہ ہے حدیث کے حوالے سے
اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. شہاد ستہ حدیث کی چھ مستند کتابیں ہیں اور آپ کے علم میں ہے یہ چھ بڑی کتابیں ہیں جس میں دو انتہائی اہم اولیت کے درجے پہ ایک صحیح بخاری اور ایک صحیح مسلم.
محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن بخاری
یہ نام ہے صحیح بخاری کے دائرے کے مؤلف کا احادیث کے تعلق سے.
ان کا سنے ولادت یاد رکھیے ان کا سنے ولادت ہے 194 ہجری اور اگر حافظہ میرا جو الحمدللہ ساتھ دے رہا ہے 13 شوال ان کی پیدائش کا دن ہے. ان کا سنے وفات 256 ہجری ہے اور ان کی وفات کے تعلق سے بھی بات یاد رکھیے آپ کبھی نہیں بھولیں گے شب عید الفطر ان کی وفات ہے 194 ہجری اور 256 ہجری بخاری. مسلم کو بھی ذہن میں رکھیے مسلم کا سن ولادت 201 ہجری اور سن وفات 261 ہجری.
میں نے قریب قریب کے یعنی دو ایسے مستند میں نے محدثین آپ کی خدمت میں پہنچائے ہیں کہ جس پر مدار ہے
مسلمانان عالم کا
یعنی جس پر تکیہ کرتے ہیں جس پر بھروسہ کرتے ہیں.
محمد ابن اسماعیل بخاری
میں نے سن بتایا 194 اور 256
یعنی اگر میں آپ سے عرض کروں کیلکولیشن فوراً کیجئے تو 62 برس کی عمر پائی ہے 62 years اور اس 62 برس کی عمر میں
ظاہر ہے کہ بخارا سے تعلق ہے.
مسلم ابن حجاج قشیری جن کا میں نے دوسرا نام لیا ان کا مسکن اور ظاہر ہے کہ ان کا وطن نیشاپور ہے, یعنی دونوں ہی عرب سے نہیں ان کا عجم سے تعلق ہے جسے ہم ایران کہتے ہیں, سرزمین ایران. دونوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, یعنی بخاری کے تعلق سے یاد رکھیے 6 لاکھ حدیثیں ان کا دعویٰ ہے کہ نہیں یاد رہی ہیں, مسلم کا دعویٰ ہے کہ 3 لاکھ حدیث ان کی نظر سے گزری ہیں. بخاری کی کیفیت تو یہاں تک ہے کہ ہر صحیح حدیث کو لینے سے قبل غسل کرنا اور ہر حدیث کو قلم بند کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا. آپ کو معلوم ہے 9000 سے زائد صحیح احادیث کا مجموعہ ہے صحیح بخاری, اور کچھ اس سے کم بھی مسلم کے پاس نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو یہ تاریخیں کیوں بتائیں, اپنے حافظے کے کو منوانے کے لیے نہیں. میرا اتنا بیدار مجمع ہے کہ اب میں اگر اگلی بات جو کروں گا تو اس پر حیرانی نہیں ہونی چاہیے, آپ کو اطمینان ہونا چاہیے ہمارے لیے کیا پریشانی اور پرابلم کہاں آتی ہے. 194 ہجری میں پیدا ہونے والا اور 256 ہجری میں دنیا سے گزرنے والا کسی ایک مرتبہ بھی آل رسول کے کسی بھی شخص سے ملنے کی کوشش نہیں کرتا. 194 ہجری سے 256 ہجری, اب آپ کو زمانہ بھی بتانا پڑے گا. 194 ہجری یعنی جب پیدائش ہے تو یہ عہد ہے, زمانہ ہے امام ہاشم کا, اور 256 ہجری یعنی کہاں تک بات گئی, امام یاسطہب تک, 8 امام سے لے کے 4 امام تک, یعنی 8 امام, چلیے آپ یہ کہیں 8 امام کے تعلق سے 202 ہجری اگر یہ طے کر لیا جائے کہ سال شہادت ہے تو ظاہر ہے کہ 8 کا بچہ کیا اپنے آپ کو نزدیک کرے گا, ہٹا دیجئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 13 برس کے تعلق سے اور قصائد ان کے پڑھے جاتے ہیں کہ 13 میں حافظ قرآن ہو چکے تھے, یہی ہے نا, یہ قصیدے ہیں نا, 13 کی عمر میں جن کا قرآن پہ اتنا تبحر علمی تھا اور سفر بھی بغداد کا کر رہے ہیں, کوفے کا کر رہے ہیں, مکہ و مدینہ کی طرف جا رہے ہیں, مگر اس سفر میں کبھی بھی کسی منزل پر کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ 9 امام 10 امام 4 امام سے شرف ملاقات اور اس کے بعد نتیجے میں کوئی ایک حدیث لے لے. 9000 سے زائد احادیث کو ریکارڈ کرنے والا آل رسول کو اس قابل نہیں جانتا کہ جو براہ راست علی کی اولاد میں ہے کہ ان سے بھی تو سنو وہ کیا پسند کرتا ہے. وہ جب اپنی صحیح کو ترتیب دیتا ہے تو پہلا بات قائم کرتا ہے کیفا کانا بدا الوحی, پہلا باب ہے بخاری کا, اور اس میں ایک کوشش یہ کہ بتلایا جائے کہ وحی کیسے آئی, وحی کا آغاز کیسے ہوا, وحی کی ابتدا کیسے ہوئی, اور یہی نہیں رکتے بلکہ وحی کی اقسام پر بھی گفتگو کرتے ہیں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے, آپ کو معلوم ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے, میرے نوجوان, میرے بھائی, میری بہنیں جو مسلسل تفکر کی منزل پر ہیں سوچیں اور جا کے اس کو اسٹڈی کریں, اس لیے کہ دیکھیے یہ جو بزم سجائی جاتی ہے نا یہ کسی روایت اور رسم کے نتیجے میں نہیں ہے, یہ ایک درگاہ ہے, درگاہ ایک جامعہ ہے, ہر عمر کا اور ہر سخت عمر کا آدمی آ کے یہاں سے کسب کر سکتا ہے. وہ اسکول کا بچہ ہو تو اس کے لیے مدرسہ, وہ کوئی کالج گور ہو تو اس کے لیے کلیہ ہو, کوئی اگر یونیورسٹی جاتا ہو اس کے لیے جامعہ ہو, اور کوئی اگر براہ راست آل محمد سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہو اس کے لیے درگاہ ہے حسینی. یہ جب آپ نے نعرہ لگایا نا اس میں ذرا سی آپ کو ذرا سی یوں سمجھیے کہ انتظار کی زحمتیں لگائیں گے پھر آپ. میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کیفا کانا بدا الوحی, پہلا باب قائم کر دیا محمد ابن اسماعیل بخاری, کس بیسس پہ, آن دی بیسس آف ام المومنین
کافی ہے کافی ہے کافی ہے قابل احترام واجب الاحترام حتمن دل سے کہہ رہا ہوں دل سے. مگر کیفا کانا بدا الوحی میں اگر یہ بتانا مقصود بھی تھا کہ بھائی وحی کا آغاز کیسے ہوا, آپ نے اتنے محترم نام کے بعد آپ نے کہا کہ ام المومنین سے اور ام المومنین نے یہ کہا کہ ایک دن قدمی مرتبت کی خدمت میں آنے والا حارث ابن حشام اس نے آ کے سوال کیا کہ بتائیے آپ پر وحی کیسے آئی, تو مجھے جو ٹریننگ ملی ہے اس ٹریننگ نے مجھ سے تقاضا کیا بلکہ میرے بلڈنگ سسٹم نے مجھے وارن کیا کہ پہلے میں یہ دیکھوں کہ حارث ابن حشام رضی اللہ عنہ بھی لکھا ہوا ہے, آخر ان کی ہستی کیا ہے, یہ ہے کون, یہ کون ہے جو سوال قائم کر رہا ہے اور کس کیپیسٹی میں اس کو جواب دیا جا رہا ہے. کہ انسائیکلوپیڈیا اب جو میں نے کھول کے دیکھا تو نام بھی لے لو قاسم محمود کا ترتیب دیا ہوا, اس نے مجھے بتایا نام تو صحیح ہے مگر کام کی نوعیت یہ ہے کہ ابو جہل کے بھائی ہیں, بدر میں کفار قریش کے لشکر سے لڑنے کے لیے آئے مگر جنگ کے اختتام سے قبل بھاگ کھڑے ہوئے. اب آپ یہ کہیں مجھ سے کہ آپ ان سے سنیں کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا, آپ سمجھ رہے ہیں نا, اب آپ سمجھ رہے ہیں مجھ سے آپ یہ کہیں اور اس کے بعد وہ بھی سن لیجئے کیسے ہوا, وہ بھی سن لیجئے, وہ بھی سن لیجئے, اس لیے کہ وہ سننا ضروری ہے. جب سوال قائم کیا کیسا کیسے وحی آئی تو فرمانے لگے احیانن کمثلہ سلسلہ الجرس, مجھ پر وحی کا نزول ایسے ہوا جیسے کہ کوئی گھنٹیاں بج رہی ہیں. کل سلسلہ الجرس یہ وحی کی آواز ہے, یہ آغاز وحی, یہ ابتدائے وحی, یہ قرآن کی ابتدائی صورت گھنٹی سے, آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی تقریباً اب اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے اور میں بات کو کسی اور انداز سے آگے بڑھاتا ہوں. یہاں کیفیت یہ ہوئی کہ آپ نے پک کیا ایسے کو جو بدر میں دوسری جانب سے آیا وہاں بھی قرار نہ مل سکا تو بھاگ کھڑا ہوا, آپ نے اس کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کے اس سے کوئی تقریباً 15 برس پہلے کے واقعے کو پوچھا جس سے اس کا دور دور تک تعلق نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں, کوئی تعلق ہی نہیں بنتا, اور وہی تقاضا کر رہی ہے کہ ہمیں شاہد عینی چاہیے, ہمیں ایسا گواہ چاہیے جو شاہد ہو اور ایسا شاہد کہ جو مبشر کے ساتھ ہو, جو نذیر کے ساتھ ہو, جو سراج منیر کے ساتھ ہو, ہمیں ایسا چاہیے کہ جو پیغام لانے والا جو بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے سراج منیر بھی ہے, ہمیں اس کے ساتھ ساتھ رہنے والا چاہیے, اس سے کم نہیں چاہیے. اللہ کچھ اور طے کر رہا ہے, بندے کچھ اور سوچ رہے ہیں, اللہ چاہتا ہے وحی کو محفوظ کرے, بندے چاہتے ہیں کہ وحی غیر محفوظ رہے, اتنی کھلی رہے, اتنی کھلی رہے کہ آنے والے اگلے 1400 برس میں بھی کوئی اگر روایت پیش کر سکتا ہے تو کر لے, اس کو داخل دفتر کر لیا جائے گا. اگر یہ صورت ہے اسلام کی،
تو اس کے بعد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو سلوک ہو رہا ہے، اب جو کیفیت ہے نا، وہ اس وجہ سے
کہ آپ نے اتنا اوپن اینڈڈ رکھا اسلام کو کہ جس کے بعد اب تحقیق کرنے والا تحقیق کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو چونکہ ہمارے مزاج سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے وہ لوز اینڈ تلاش کرو کہ جہاں ہم کوئی اپنی بات کر سکے اور پھر ان سے اپنی بات منوا سکے. اتنا بڑا مسئلہ ہے. آپ نے قرآن کے اوریجن کو اتنا لوز چھوڑ دیا کہ میں نہیں، پورا ویسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ جس سے روایت کر رہے ہیں سمجھ میں آتا ہے امہات المومنین میں ایک، لیکن وہ جس بنیاد پر
اس پوری روایت کو نریٹ کر رہے ہیں اس میں
حارث ابن ہشام سمجھ میں نہیں آتا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا اگر حارث ابن ہشام اس وقت چل سکتا ہے تو آپ کیرن آرمسٹرانگ کیوں نہیں چل سکتی؟
یہ علمی مسئلہ ہے اور یہی فورم اس کے لیے مناسب ہے. وہاں حارث ابن ہشام تو سب کو ایکسیپٹیبل ہے. تو بھائی آج کے دور میں اگر لائف آف محمد پہ کیرن آرمسٹرانگ لکھ رہی ہے تو آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اگر کوئی کتاب کوئی ہندو لیڈی لکھ رہی ہے تو اس کتاب کے تعلق سے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟
معلوم یہ ہوتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت اس لیے ہے. وہ بھی سن لیجیے، وہ کیرن آرمسٹرانگ ہو یا کوئی اور ہو، ضرورت اس لیے ہے پریشان ہونے کی کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہوتا، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہوتا مگر ہوا یہ کہ کیرن آرمسٹرانگ سے لے کر کوئی ہندو دین دھرم سے متعلق عورت جب کوئی بات اپنی مرتبہ کے تعلق سے لکھتی ہے تو ہاؤس آف عمران کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہے. اس لیے تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں کو
کہ بھائی یہ تو آل ابو طالب کا تذکرہ ہو گیا. میں نے آپ سے عرض کیا نا کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ
انتہائی اہم مسئلہ ہے. آپ نے آج بھی رد کیا تو اس لیے کہ وہ ابو طالب کو چاہتے ہیں،
آپ نے رد کر دیا اور آپ نے ان کو پسند کیا کہ جو ابو طالب پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. اچھا ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے.
میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے لیے کیرن آرمسٹرانگ ایکسیپٹیبل ہے، نہیں نہیں، ہم کسی انتساب سے متاثر نہیں ہوتے کتاب کے، اس لیے کہ ایسے انتسابات کیموفلیج ہوتے ہیں، وہ ایک خاص طبقے کو خریدتے ہیں
اور اس کے بعد چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقاصد کو حاصل کریں. ہم آنکھیں کھولی رکھتے ہیں، ہم اپنے قلوب میں تفقہ پیدا کرتے ہیں،
ہم اپنی سماعتوں کو کھلا چھوڑتے ہیں. اس کے بعد اس گھرانے کے فیض سے کسی فیصلے پہ پہنچتے ہیں.
ایسے نہیں کرتے ہم، ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے، ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے.
مجھے گھبراہٹ اس لیے ہوتی ہے کہ میرا وہ بچہ، میری وہ بہن
جو میٹرک میں ہے، جو انٹر میں ہے، جو بھی گریجویشن کے لیول پر ہے، ان کے لیے حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لیجیا تو قابل محترم ہو گیا وہ نام.
کتنوں کو بچائیں گے ایک قرآن کی قیمت پر؟ کتنوں کو محفوظ کرتے چلے جائیں گے ایٹ دی کاسٹ آف ہولی قرآن؟
مجھے بتائیے کتنوں کو بچائیں گے؟
قرآن کہہ رہا ہے دیکھو سمجھو، لہم قلوبن لا یفقہون بہا، لہم آذانن لا یبصرون بہا، اور لہم آذانن لا یسمعون بہا، لہم آیونن لا یبصرون بہا، اولئک کالانام بل ہم اضل. قرآن کہہ رہا ہے قرآن دیکھو، ان خالی دلوں کو نہ دیکھو، تفقہ سے خالی ہے یعنی ان کی کوئی فقہ نہیں ہے.
باتیں بڑی بڑی ہیں،
زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں ہے. آنکھیں تو رکھتے ہیں دیکھ نہیں سکتے, کان تو موجود ہے سن نہیں سکتے. ان کی تعریف یہ ہے یہ جانور ہے, جانور سے بدتر ہے. یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے. اگر اس کو ہم اگر خالی کہتے تو بہت بری بات ہو جاتی, مگر قرآن نے کہا, قرآن کو معلوم تھا کہ ایسے بھی ہیں جو جانوروں کی بھی زندگی گزار رہے ہیں. ارے تفقوں دین ہی تو پہچنوا دیتی کہ حسین کا مقصد کیا ہے. یہ اب میں اپنے اختتامیے پہ یہ تفقہ ہوتا اگر تو یہ آپ کو پہچنوا دیتا کہ حسین کا مقصد کیا ہے, حسین کا مشن کیا ہے, حسین چاہتے کیا ہے, سلطنت کے لیے, حکومت کے لیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو کوئی لے کے نکلتا ہے اپنے گھر سے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. اور آج ظاہر چار محرم ہے, میں نے اپنے قبلہ گاہ حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کو اس تاریخ میں خاص طور پر میں نے دیکھا کہ یہاں سے وہ بنی ہاشم کے گھرانوں کے شہداء کا تذکرہ شروع کرتے. آج کی تاریخ سے چار محرم ہے عزیزوں, اور ایسی چار محرم کی شہادتیں تو ایک ہی دن میں, لیکن ہم نے ان شہادتوں کو تقسیم کیا ہے اور اس میں بھی توفیقات الہی شامل ہے, تو یہ شہادتیں تقسیم ہوئی ہیں کہ آپ کم از کم اتنا تو رو لیں کہ قیامت کے دن فاطمہ زہرا سے شرمندہ نہ ہو, اتنا تو ماتم کر لیں اور یہ تو کہہ سکیں شہزادی آپ کی بیٹی کے دو بچوں پہ بھی ہم روئے ہیں. ہم آپ کی بیٹی کے بیٹوں پر بھی ہم نے ماتم کیا, ہم نے آنسو بہائے. شہزادی ہم ہیں اور یہ غم ہے, دو بچے جن کے لیے ماں تڑپ رہی ہے کہ بھائی بھجوا رہے ہیں. عباس ہاتھ جوڑ کے آئے تو عباس کے تین بھائی چلے گئے, مگر ہم محمد اپنے مقام پر ہیں. ایک منزل آئی کہ کسی کنیز سے کہا کہ آخر حسین کیوں نہیں انہوں محمد کو اجازت دیتے, تو کنیز نے آ کے اپنی شہزادی سے کہا, شہزادی بچے تو بہت بےتاب ہیں, مسلسل مامو جان کی خدمت میں ہے اور کہتے ہیں ہمیں اجازت دیجیے. حسین بھی نے ان دونوں کا ہاتھ تھاما ہوا ہے, جانے نہیں دیتے. کیسے جانے دے, جعفر طیار کے پوتے ہیں, عبداللہ کے بیٹے ہیں, بہن کی نشانیاں ہیں, دو پھول ہیں گلشن زہرا کے, کیسے حسین جانے دے. ایک منزل آئی کہ عباس اپنے 9 برس کے بچے محمد کو لے کے آگے بڑھ گئے. حسین اجازت نہیں دیتے تھے عباس میں ایک مرتبہ اپنی پیشانی کو قدموں پہ رکھ دیا اور کہا, آقا قیامت کے دن سرخرو ہونا چاہتا ہوں, بڑی مشکل سے اجازت ملی, ادھر زینب تڑپ رہی ہے, میرے اونو محمد کو کیوں نہیں جانے دیتے, مجھے کیوں سرخرو نہیں کرتے. اب جو دیکھا تو دیکھا کہ محمد ابن عباس رن کی طرف جا رہے اور آہستہ ابو الفضل عباس بیٹے کے ساتھ ساتھ رات میں یہ کہتے ہوئے بیٹے گھبرا کے میدان سے واپس نہیں آنا, کہ کہیں میں اپنے آقا کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں. کچھ دیر گزری, محمد کی آواز آئی, عباس جانا چاہتے تھے, حسین نے روک لیا اور یہ کہا, عباس بیٹے کا جنازہ باپ نہیں اٹھاتا, مقدمہ بن رہا ہے کربلا کا, بیٹے کا جنازہ بیٹے کی لاش باپ نہیں اٹھاتا. حسین گئے محمد ابن عباس کی لاش کو کلیجے سے لگا کے قتل گاہ میں لا کے رکھ دیا. رکھا ہی تھا کسی کنیز کی آواز آئی, شہزادے سانی زہرا بلاتی, حسین پاتا
فاطمہ زہرا کی بیٹی بلا رہی ہے. ایک مرتبہ خیمے میں تشریف لائے, خیمے میں آئے, اب جو دیکھا تو بہن کے چہرے کا رنگ ایسا نہیں دیکھا تھا, سرخ ہو رہی ہے اور جلال کا یہ عالم ہے کہ بدن میں راجا. مگر دیکھیے یہ زینب کا کیریکٹر ہے, ہاتھوں کو جوڑ کے بھائی سے پوچھا, حسین مجھے اتنا بتاؤ کہ کیا میرے اونا محمد اس قابل نہیں ہے. آنکھوں سے آنسوؤں کو روا کرتے ہوئے زینب نے اونا محمد کے تعلق سے پوچھا, اور بس جب یہ سنا کے ثانیہ زہرا یہ کہتی ہے کہ بھائی کبھی کوئی تمنا آپ نے نہیں کی ہے میرے بچوں کو اب نہ روکنا, تو حسین نے کہا جاؤ نا محمد جاؤ. اور محمد علماء مقاتل نے لکھا ہے 9 اور 10 برس کا سن ہے, یہاں تک لکھا گیا کہ یہ اتنے صغیر سن ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھ نہ سکے تو لشکر کی طرف کمر سے تلوار کو نکال کے پیدل چل پڑے, مامو جان کو منہ منہ کے دیکھتے اور یہ کہتے جاتے مامو جان آج جعفر تیار کی آپ کو تازہ کر, مامو جان آج بتائیں گے ہم میں جعفر تیار کا خون ہے, ہم میں علی کی قوت ہے, ہم میں علی کی شجاعت ہے, ہم آج میں پیغمبری کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے حملہ کیا اتنا بھرپور حملہ کہ بھاگتی ہوئی فوجوں نے اب جو بھاگنا شروع کیا تو 2 شہزادوں کے بیچ میں فوج کا دستہ آ گیا, ایک بھائی دوسری طرف, دوسرا بھائی ایک اور طرف, ایک نے دوسرے کو آواز دی, کوئی کہتا اور کوئی کہتا محمد, بھائی کو بھائی نظر نہ آیا. کچھ دیر بعد آواز آئی مامو جان ہماری مدد کو آئی, ہماری مدد کو آئیے, 2 دقیقے اور دوں گا تقریر ختم کر دوں گا, 2 دقیقے اور تقریر ختم. ایک مرتبہ حسین چلے, عباس چلے, لاشیں آئے. زینب نے جب لاشوں پہ نظر کی تو لاش کے نزدیک نہیں گئی ہے, بچوں کے جنازوں کے نزدیک نہیں, ایک مرتبہ سجدہ ہے شکر میں, ایک مرتبہ اپنے آپ کو گرا دیا کہ پالنے والے یہ زینب کی ادنا ترین قربانی ہے. میں اس بات کو مسلسل کرتا ہوں, لٹا ہوا قافلہ جب ایک مرتبہ مدینے واپس آیا اور بہت دنوں تک شہزادی اپنے گھر نہیں گئی تو ایک دن عبداللہ ابن جعفر تیار نے کسی سے کہا کوئی جا کے میری شہزادی سے کہے کہ اپنے گھر کو بھی بارہ لگ کیجیے, یہاں بھی چراغ جلائیے, اور محمد بہت یاد آتے. کسی نے جا کے کہا شہزادی عبداللہ یہ کہتے, ایک مرتبہ کہا اچھا آج میں جاؤں گی اپنے گھر گئی ہاتھوں کو جوڑ کے عبداللہ ابن جعفر تیار نے کہا بی بی آج میرے گھر کے نصیب جائے, آج میرے گھر کے نصیب جا کے آپ نے قدم رندہ فرمایا. یہ سننا تھا, ایک مرتبہ جلال کے عالم نے کہا اس لیے بلایا ہے, یہ پوچھنے کے لیے بلایا ہے کہ اونا محمد کا کیا ہوا. عبداللہ نے تماشے مار کے کہا نہیں بی بی میں نے اس لیے نہیں, میں تو صرف یہ سننا چاہتا ہوں, مجھے بتائیے میرا حسین لا کر.
میں ہوں شبیر کا قمبر, میں ہوں عباس دلاور,
غلام اکبر محمد
میں ہوں علی کا بیٹا زینب تیرے پسر ہے، میں ہوں علی کی دھڑکن زینب یہ جگر ہے، شبیر کا نوکر غلام علی اکبر
محمد
سے تیری بہن کو سونپا، یہ دونوں شاہزادے شبیر کا ہے صدقہ، سے نکلے یہ کہہ کے
غلام علی اکبر
سیکھا دے وفا نبھانا، صغر سے پہلے ان کو پانی نہیں رہتی نا، زینب یہ جوہر
غلام علی اکبر
زینب کی یہ دعا ہے، میں زندگی کا ضامن یہ موت کی قضا ہے، یہ جعفر کے برابر
غلام علی اکبر
اغیار سے لڑائی، اس نے بغا ملے تو پھر دیکھنا تباہی، اسے ٹکران سنبھل کے
غلام علی اکبر
رے بغا جو پہنچے، عباس کہہ رہے تھے اے شامیوں یہ بچے مست رکھ دیں گے الٹ کے
غلام علی اکبر
میں وفان بھائی، اے اماں دیکھ لیجئے کہتے تھے دونوں بھائی، یہ سر اب نہ اٹھا کے
غلام علی اکبر
بچوں کو جو نہ روئی، لاشوں کو دیکھ کر وہ ریحان بس یہ بولی، دیکھ لے خالق اکبر
غلام علی اکبر